الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ حاضر ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہیں القول البدیع اور ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث پاک ہے عن ابی کاہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا کاہل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا لي وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو کاہل جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انبیاء اکرام کے واقعات میں ہمارے پیارے پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات کو ہم یہاں بیان کرنے کی اب سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی ہجرت کا ہم نے تذکرہ یہاں پر کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ جو خصوصی واقعات پیش آئے ان میں سب سے اہم وہ قباء میں مسجد کی تعمیر تھی. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد سے کیسی محبت ہے. اب قباء میں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا. اب یہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے باہر ایک بستی ہے چھوٹی سی. اچھا حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین تھی، اس کو پسند فرمایا. خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی، تو اس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور اسی مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور جس کی شان میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. آپ کے جانصار صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھائیں گے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لاتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مشہور جو ہے وہ کلام تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مل کر پڑھ رہے تھے. اس کا مفہوم یہ کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں بھی مسجد کی تعمیر فرمائی، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14 یا 20 روز قباء میں قیام فرما کر جمعہ کے دن قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا. یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے. قباء میں ٹھہرے، مسجد کی تعمیر. مسجد جمعہ آج تعمیر ہے جہاں پر وہاں پہلا جمعہ ادا فرمایا. مدینہ پاک میں تشریف لائے، وہاں مسجد نبوی کی تعمیر، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. نہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں. مسجد قباء کی تعمیر کے وقت صحابہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اشعار پڑھ رہے تھے، اس میں پہلا مصرع کیا تھا؟ افلح من یعالج المسجد، کامیاب وہ ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے. مسجد بنانے والے، مسجد بنوانے والے، اس کے لیے مدنی عطیات دینے والے، اس کے لیے خدمت کرنے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. بلکہ روایات میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسجد قباء میں جو ہے وہ قیام کیا، وہ مسجد کی تعمیر کی. اور مسجدیں بنانے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے یہاں تک بشارت ہے کہ جو کتا پرندے کے برابر، یعنی کتا پرندے کا گھونسلہ ہے، اس کے برابر چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس کا، وہ اتنی سی مسجد بھی اللہ کی رضا کے لیے بنا دے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور مسجد کی تعمیر ایک ایسا کام ہے کہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، سب کے لیے جنت میں گھر بنائے جانے کی بشارت ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عزوجل مجلس خدام المساجد کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا کام ہی مساجد بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا. کیونکہ دعوت اسلامی، آپ جانتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کئی بار ہمیں یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا خوش نصیب لوگوں کا کام ہے. پھر ویقرا القرآن کا امام وقاعدہ، جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا رہتا ہے. روایات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی تعریف فرمائی. یہ فرمایا گیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرتے رہا کرو اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہا کرو. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا کام کریں. پھر فرمایا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، کامیاب کون جو مسجد بناتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات پوری سوتے گزار نہیں دیتا، رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اپنے رب کی یاد میں وقت گزارے. پچھلا پہر جب رات کا آتا ہے نا، جس میں عام طور پر تہجد پڑھی جاتی، ویسے تو تہجد کا وقت جیسے عشاء پڑھ کے کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی چاہے سو جائے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مگر جو پچھلا پہر ہے نا رات کا، اس کو بزرگان دین نے عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے خاص جو وقت قرار دیا ہے. ہمارے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اور اس وقت خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو غفلت میں شب و روز گزار دینا یہ سعادت نہیں ہے، یہ نادانی ہے. اور دن رات ہمارے غفلتوں میں گزر جاتے، کئی کئی دن کئی کئی مہینے گزر گئے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نہیں پاتے. قرآن پاک اللہ کی پاک کلام ہے، آج بندوں کے کلام پڑھنے کا ٹائم ہے، مختلف آرٹیکل پڑھنے کا ٹائم ہے، مختلف قسم کی دنیاوی سیاسی اور غیبتوں پر مبنی خبریں پڑھنے کا ٹائم ہے، طرح طرح کے کھیلوں کے اور طرح طرح کی جو ہے وہ دنیاوی فلمی اور رومانوی افسانوی ڈائجسٹ اور رسالے پڑھنے کا ٹائم ہے، مگر آج وقت نہیں بچا اپنے رب کا کلام پڑھنے کا، وقت نہیں بچا. حیرت ہے، حیرت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں. رب کا کلام ہے، رب کا کلام. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قرآن پڑھتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، ایسا قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا آپ کو. اور آج ہم قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں. سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، طرح طرح کے فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں بچا تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے، درست مخاری سے قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ عمل ہے. اس میں آپ آئیں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں. آن لائن مدرسۃ المدینہ قائم ہے. بھائی قرآن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی، اب دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. دوبارہ کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانا، مسجدوں سے پیار. پھر مسجد جمعہ جہاں بنی ہے آج اللہ کی رحمت سے، عاشقان رسول اس کی زیارت کر کے سعادت پاتے ہیں، تو وہاں جمعہ ادا فرمایا. اور ہم اپنے پچھلے سلسلوں میں یہ مدینہ المنورہ میں آپ کی آمد کا جشن اور وہ سلسلہ بیان کر چکے کہ کس طرح بنی نجار قبیلے کی بچیاں جا طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس کلام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بریدہ السلمی جو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے لیکن حضور کی زلف کے اسیر ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، 70 سوار ان کے ساتھ تھے، انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، اگر اسلام قبول کیا اور اس کی آقا اب آپ کا داخلہ مدینے میں ایک جلوس کے ساتھ ہوگا. اپنا امامہ کھولا، نیزے پر اس کو جھنڈا بنایا، 70 سواروں کا جلوس ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہے، مدینے کے لوگ خوشی منا رہے، ایک جشن کا سما تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو لوگ پکارتے ہیں، حضور ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. آپ کی سواری کی لگام پکڑ پکڑ کر، مہار تھام تھام کر اونٹنی کی، عرض کرتے ہیں حضور ہمارے گھر کو کرم سے نواز دیں، ہمارے گھر قدم رکھ دیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا یہ اسی جگہ جا کر اونٹنی بیٹھ جائے گی. چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جسی جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. ایک پنجابی کا شاعر اپنے الفاظ میں اس منظر کو بیان کر کے کہتا ہے کہ کڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندہ پرونا ہے ساڈا نبی، محلہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دعوت نامہ قبول فرمایا، ان کے گھر کو نواز دیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول کا لقب پا گئے، اور ایسی میزبانی کی کہ جان نثاری کا مظاہرہ کرتے تھے. اب ایک واقعہ سے آپ اس کا اندازہ لگائیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گھر والوں نے کیسی مہمان نوازی کی. اب ایک رات جو ہے وہ ان کا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، پانی جب پھیلنے لگا تو انہوں ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا، اس میں پانی خشک کر لیا، نیچے ٹپکنے نہیں دیا. اب گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا، رات بھر میاں بیوی نے سردی برداشت کی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے دی. 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میزبانی کا شرف حاصل کیا، خدمت کرتے رہے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جب مسجد نبوی کے قریب حجرے بن گئے تو آپ ادھر قیام پذیر ہو گئے. اب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر جو سب سے اہم کام، مسجد نبوی کی تعمیر. اب مدینہ پاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامگاہ کے قریبی بنو نجار کا ایک باغ تھا، آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا. ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی. لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت صدیق اکبر کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمین کو ہموار کر کے خود اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی. اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعر پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یہ بخاری شریف میں یہ پہلی جلد کے صفحہ 61 پر یہ اشعار موجود ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اچھا اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا، جیسے مسجد قبا کی تعمیر میں آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر خود اشعار پڑھ رہے، مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران اچھا مختلف جنگوں کے واقعات جب آپ سنیں گے تو اس میں بھی آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشعار پڑھنا آپ سنیں گے. ہنین کی جنگ میں تو خاص طور پر اشعار کا ذکر ہے. تو یہ اس سے پتا چلا کہ اچھے اشعار پڑھنا یا سننا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے تھے، قصیدہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، تو اب قصائد پڑھتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے. صحابہ کے قصیدے موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے قصیدے موجود ہیں، حضرت حسان بن ثابت کے قصیدے موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے قصیدے موجود ہیں، حضرت عباس کا قصیدہ موجود ہے، حضرت کعب کا قصیدہ موجود ہے. صحابہ کرام کے قصیدے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ جن میں کیا کرتے تھے. تو اچھے اشعار پڑھنا حمد پر مشتمل ہوں، نعت پر مشتمل ہوں، منقبت پر مشتمل ہوں، یا جائز اشعار جو اچھے جو ہے اخلاقیات کے لیے، جو واضح نصیحت پر مبنی ہوں، جو ہے وہ اخلاقیات کو سنوارنے والی باتیں ہوں جس میں یا وہ جس میں ایمان کی تازگی، جوش ایمانی پیدا ہوتا ہو، اچھے اشعار پڑھنا یا سننا یہ جائز. اچھا تو بات میں یہ کر رہا تھا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ کیا، اور یہ مسجد نبوی جو تھی اس کے کنارے پر ایک چبوترہ بنایا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی تھی. اس چبوترے کا نام صفہ ہے. جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترہ پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. یہ تھی کائنات کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت. سادگی کا انداز دیکھیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی جو کچی اینٹوں سے بنائی گئی جس کی چھت ٹپکتی تھی، یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نماز کا اور وہاں پر واعظ و نصیحت کا اور تربیت کا ایک پیارا نظام ہے. کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی پھر ازواج مطہرات کے جو وہ حجرے بنائے گئے، اور پھر صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کے گھروں کی تعمیر کا کام ہوا، کہ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے ان لوگوں کی رہائش کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا. انصار نے بہت قربانی دی اس موقع پر کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجرین صحابہ جو بھائی تھے ان کے لیے مکانات، زمینیں، مکانوں کی تعمیر کے لیے ہر قسم کی امداد دی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی. سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور حبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کی خیرخواہی کرنا، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا، ان کی پریشانی میں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، یہ سعادت مندی ہے. بلکہ احادیث مبارکہ میں دل جوئی کے فضائل بیان کیے گئے، احادیث مبارکہ میں مسلمان بھائی کی خیرخائی کرنے کے فضائل بیان کیے گئے، ان کا ساتھ دینے کے، غم شیئر کرنا، دکھ شیئر کرنا، تکلیف کے موقع پر ان کو جو ہے وہ سنبھالا دینا، سہارا دینا، ان کی مدد کرنا. جس کو اللہ نے آسانی دی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دے. مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. کہ آج خود غرضی اتنی بڑھ گئی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کے مال کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے، چھوٹی سی دکان کے لیے آپس میں جھگڑتے، چھوٹے سے جو مال کے لیے، چند سکوں کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے، تھوڑا سے دنیاوی مال کے لیے بھائی بھائی سے کٹ کے بیٹھ جاتا ہے، ماں باپ سے ناراض، بہن بھائیوں سے ناراض، مجھے حصے میں کم دے دیا، مجھے یہ چیز نہیں دی، مجھے وہ چیز نہیں دی. دنیا کی مال اور دنیا کی حوث نے کتنا جو ہے وہ ہمارے خونوں کو سفید کر دیا. کیا ہو گیا؟ مسلمان تو اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے کر بھی سعادت سمجھتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے. اب انصار صحابہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے اپنے مکانات دے دیے، اپنے مال آدھے آدھے دے دیے، اپنے باغ آدھے دے دیے، ارے گھر بار آدھا آدھا کر کے دے دیا. ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. سیدنا صدیق اکبر تبوک کے موقع پر اپنا گھر کا سارا مال لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ حضور میرے ساتھیوں کے کام آ جائے گا، صحابہ کے کام آ جائے گا یہ مال، گھر کے لیے کیا رکھا؟ عرض کیا کہا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. یہ کیا جذبے تھے ان کے خیرخائی کے، جو مدد کرنے کے. اب یہ ہمارے اندر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کرام کی اس محبت کی ادا کو آج اپنانے کی حاجت ہے. کہ مسلمان مسلمان سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق دیے، اسلام نے ہمیں بھائیوں کے حقوق دیے، اسلام نے ہمیں اپنے ہمسایوں کے حقوق دیے، اسلام نے ہمیں ریاست کے حقوق عطا کیے، اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق ہمیں سکھائے ہیں کہ جانوروں پر بھی ظلم و زیادتی نہ کی جائے. اسلام محبت، امن اور سلامتی کا دین ہے. آئیے اپنے معاشرے کو ان محبتوں سے مہکا دیں، اللہ کے محبوب کی ناداؤں کو اپنا کر اپنے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمارے اندر خیرخائی کا جذبہ پیدا ہو. کیونکہ یہ مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی چینل کے ان سلسلوں میں ہمیں یہ سوچ، یہ ذہن، یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں یا وہ آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی خیر خائی کا سامان کرنا ہے. بلکہ جو مسکین رشتہ دار ہوتا ہے نا، اس کو صدقہ دینے کے تو دو اجر ہیں، ایک تو صدقہ دینے کا ثواب، اور پھر دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب. صلہ رحمی کے فضائل الگ بیان کیے گئے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تو یہ کہ دنیا کے مال کے لیے اپنے مطلب رشتہ کاٹ دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ رشتہ کاٹنا تو ویسے ہی حرام ہے بلا عذر شرعی. اب ہم نے خود سے ہی اپنی جو کرائیٹیریاز بنا رکھے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کی اس نے، لہذا میں نے اس کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، رشتہ ختم کر دیا، اسے مرن جیرن ہمارا ختم ہو گیا، ملنا جلنا ختم ہو گیا، سلام دعا ختم ہو گئی. ایک کس دنیا کے لیے؟ جو ہمیں بھی چھوڑ کے جانا ہے اس کو بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا سب کچھ. ہماری آخرت کے لیے ہماری جو ہے وہ قبر کے لیے، ہماری جو ہے وہ آخرت کے لیے کوئی نیکیاں جمع ہو جائیں، تو خیر خائی کرے، دل جوئی کرے اور حوث میں نہ پڑے. میری گزارش ہے یہ آپ کر کے دیکھیں، اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اس حدیث پر عمل کر کے دیکھیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جزا یہ بیان فرمائی تھی، جس کا خلاصہ ہے کہ جو یہ کرے، یہ تین کام، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرمی سے لے گا اور اپنی رحمت سے اسے داخل جنت فرما دے گا. تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے، آخرت کی سوچ مضبوط ہوتی رہے گی اور دنیا کی حوث سے بچتے رہیں گے. اور صحابہ کرام کے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے جو ہے وہ کاموں کو یاد کریں جن کے برکت سے آج اسلام میں یہ واقعات ہم بیان کر رہے ہیں. یہ صحابہ کا ایثار کا جذبہ، انصار صحابہ کا، پھر مہاجرین کے لیے انہوں نے گھروں کے لیے جگہ دی، مالی مدد کی، تعاون کیا، ساتھ مل مل کر تعمیرات کروائی اور یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کی برکت سے ہمارے دل کو بھی نرم کر دے اور آپس میں محبتیں بانٹنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.